یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
بدھ 25 دسمبر کے ریڈیو پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ آٹھ لاکھ سے زائد افراد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی فہرست سے غیر مستحق ہونے کے باعث خارج، پروگرام کی چیئرپرسن بولیں۔
جو ہم نئی انرولمنٹ کریں گے اس میں ڈیٹا اینالیٹکس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوگا، تو ہمیں پتا ہوگا کہ پورسٹ آف دا پور کون ہے۔
خوشپور، جسے پاکستان کا ویٹیکن کہا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ مقامی پادری بتاتے ہیں۔
پورے پاکستان میں یہاں سے سب سے زیادہ پریسٹ بھی ہیں اور ننز بھی ہیں، سسٹرز جسے آپ کہتے ہیں، پھر برادرز، جیسے لسال کمیونٹی کو آپ جانتے ہوں گے، وہ بھی یہاں پہ سب سے زیادہ اسی گاؤں میں سے ہیں پورے پاکستان میں۔
موضوعات کی تفصیل اور بی بی سی اردو سے نشر ہونے والے سیربین کے آخری ہفتے کا پہلا دن عالمی خبروں کے بعد۔
سیربین پروگرام میں خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رقم حاصل کرنے والے 8 لاکھ سے زائد افراد کو مستحق افراد کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کے مطابق ڈیٹا میں موجود افراد کے حوالے سے مرتب تجزیاتی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ذرائع آمدن کے مطابق یہ افراد مستحق افراد میں شمار نہیں ہوتے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ منشیات برآمدگی کیس میں 17 روز میں تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھ دیے تھے، لیکن تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے کل کے فیصلے پر میڈیا میں تاثر یہ دیا گیا کہ رانا ثناء اللہ شاید بری ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔
کل لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا ابھی تک آرڈر نہیں آیا اور میڈیا میں کل پرسپشن یہ بنا کہ شاید رانا ثناء اللہ بری ہو گیا ہے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ابھی بھی وہ ملزم ہیں، عدالت میں کیس ہے، ان کو بری نہیں کیا گیا، ضمانت دی گئی ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔
انڈین اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق انڈیا 7,000 سے زائد فوجی دستے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے واپس بلا رہا ہے۔ یہ اقدام علاقے میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعینات فورسز کے 4 ماہ بعد لیا گیا ہے۔ دلی حکومت نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 10,000 اضافی فوجی دستے تعینات کیے تھے۔ افغانستان میں پیپلز پیس موومنٹ کے مطابق طالبان نے ان کے 27 ارکان کو مغربی صوبے فرات سے اغوا کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اب بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں سنیے گا اسلام آباد کی یونیورسٹی کے بارے میں کہ وہ آج کل سوشل میڈیا پر موضوع بحث کیوں ہیں، اور تذکرہ ہوگا سیربین سے جڑی یادوں کا۔ لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رقم حاصل کرنے والے 8 لاکھ سے زائد افراد کو مستحق افراد کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ حکومت کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل افراد کے ڈیٹا پر نظر ثانی کی جا رہی ہے، اور ان افراد کو فہرست سے نکال دیا جائے گا جو ذرائع آمدن کے مطابق مستحق افراد کے زمرے میں نہیں آتے۔ تفصیلات سنیے آسیہ انصر سے۔
وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمین ثانیہ نشتر کی جانب سے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی گئی، جس میں انہوں نے اس تجزیاتی رپورٹ کے چند اہم اعداد و شمار جاری کیے، جن میں ان 8 لاکھ سے زائد افراد کے اعداد و شمار شامل تھے جن کے نام اب اس پروگرام سے نکال دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایسے افراد کو مستحقین کی فہرست سے خارج کیا گیا ہے جنہوں نے خود یا ان کے قریبی رشتہ داروں نے ایک مرتبہ بیرون ملک سفر کیا۔ ایسے افراد جن کے شوہر یا بیوی کا ماہانہ موبائل یا ٹیلی فون کا بل 1,000 سے زائد ہے، یا وہ سرکاری ملازم ہیں۔ ایسے افراد افراد بھی جن کے شوہر یا بیوی کے نام ایک یا زائد موٹر سائیکل یا گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہ جن کے خاندان کے ایک یا اس سے زائد افراد نے شناختی کارڈز ایگزیکٹو فیس ادا کر کے بنوائے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اس پروگرام کو جیسے چلایا جا رہا ہے اس پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سن 2008 میں اس وقت کی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں غریب اور پسماندہ طبقے خصوصاً خواتین کو مالی مدد فراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، جس کو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بھی جاری رکھا گیا۔
بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جن 800,000 افراد کو اب مستحق افراد کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے، تو کیا اب انہیں دی جانے والی رقم بچت ہوگی یا پھر نئے مستحق افراد کو فہرست میں شامل کیا جائے گا؟ یہی سوال ہمارے ساتھی عماد خالق نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے کیا۔
جی، اور ہم اور مستحق افراد کو شامل کریں گے۔ ہمارا نیا سروے جاری ہے، اور نئے سروے میں بھی جو لوگ آئیں گے ہم اس کو اسی ڈیٹا انالیٹکس پیرامیٹر سے دیکھیں گے، تاکہ جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے وہ اس نیٹ میں نہ آئیں۔ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو بہت ہی مستحق لوگ ہیں، جو بالکل ہی دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے، ان کو یہ سپورٹ جائے، گورنمنٹ کی یہ سپورٹ جائے۔
یہ جو ابھی آپ نے ڈیٹا انالیٹکس شیئر کیے ہیں میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ، ان کو، ان تمام 800,000 لوگوں کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا گیا؟
دیکھیں، دا گورنمنٹ ہیز ٹو ڈرا دا لائن سم ویئر کہ ہو از ڈیزرونگ۔ اگر ہم یہ لوپ ہولز چھوڑتے رہیں گے تو پھر تو دا نمبر آف پیپل ہو ایکسپلوئٹڈ وہ آتے جائیں گے۔ وی ہیو ٹو ڈرا دا لائن سم ویئر۔ پروپوزل تھا،
اوکے،
ہم نے بڑا ریگرسلی، کیونکہ پاکستان میں یونیک آئیڈینٹیٹیز نادرا کے پاس ڈیٹا بیس ہوتا ہے، وی ہیو دا کیپبلٹی ٹو اینالائز کہ لوگوں کے فون نمبرز کیا ہیں، فون بلز کدھر ہیں، ٹریول ہسٹری ہمیں پتہ چلتی ہے، گورنمنٹ سرونٹس کون ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وی ڈیڈ اے ریگرس انالیسس۔ پھر یہ تمام چیز جو تھی یہ ہمارے ڈی آئی ایس پی بورڈ کو پیش ہوئی، دیر واز اے ویری ریگرس ڈسکشن دیر۔ اس کے بعد یہ میں کیبنٹ لے کے گئی، اور کیبنٹ میں 50 لوگ بیٹھتے ہیں، ناٹ ایون ون پرسن ڈس اگریڈ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سو اٹس گون تھرو اے پروسیس، اٹس ناٹ مائی انڈیویجول ڈیسیجن۔ یہ جو بھی ہم نے ایگزٹ کیے ہیں، اس کا ایک اپیلز کا پروسیس ہے کہ اگر کوئی اپیل کر رہا ہے کہ جی مجھے غلط نکالا گیا ہے، تو ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، وہ اپیل کر سکتا ہے اور ہم ریویو کر سکتے ہیں۔ مگر یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ریویو اس سے بھی سخت ہوگا۔
یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، بی آئی ایس پی کو آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس کو احساس پروگرام کے تحت تو آپ نے لے آئے ہیں، اس کا اب میگنیچیوڈ کہاں ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا، کچھ یہ بتا سکیں؟
سب سے پہلے تو یہ کہ احساس پروگرام میں 134 سے زیادہ ایلیمنٹس ہیں، اس میں سے 7 ایلیمنٹس ڈی آئی ایس پی کی ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ ہیں، 134 میں سے 7 ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈی آئی ایس پی سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ ڈی آئی ایس پی ایک ادارے کا نام ہے، ایک لا کا نام ہے، اور وہ چینج نہیں ہو رہا۔ ڈی آئی ایس پی سے جو کے ادارے کا سے جو نیا پروگرام اینڈ آف جنوری میں لانچ ہوگا، اس کا نام کفالت ہے۔ وہ عورتوں کے لیے ڈیجیٹل اینڈ فائنینشیل انکلوژن پروگرام ہے۔ جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نئی انرولمنٹ کریں گے، اس میں ڈیٹا انالیٹکس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوگا، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ پورسٹ آف دا پور کون ہیں، جن کے پاس نہ گاڑیاں ہیں، نہ وہ ٹریول کرتے ہیں، نہ وہ ان کے پاس پی ٹی سی ایل ہیں، نہ ان کے پاس موبائل فونز کے بڑے بڑے بل ہیں، نہ وہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں۔ اور سب سے جو اہم پالیسی کفالت کی یہ ہے کہ گورنمنٹ سرونٹس کے لیے یہ ونڈو اوپن نہیں ہوگی۔
ڈاکٹر ثانیہ نشتر بات کر رہی تھی بی بی سی کے عماد خالق سے۔ گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں ایک طالبہ کو مبینہ طور پر جنسی ہراسگی کا نشانہ بنانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھی سارا عتیق نے بی بی سی کے نامہ نگار سہر بلوچ سے اس حوالے سے بات کی اور ان سے اس معاملے کی تفصیلات پوچھیں۔
سارا، یہ ساری بات تب سامنے آئی جب کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک صحافی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس کیے، جس میں انہوں نے کسی یونیورسٹی کا نام تو اس وقت تک نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق ضرور کی کہ ایک لڑکی کا ریپ ہوا ہے اور جس کو یونیورسٹی انتظامیہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی نسٹ یونیورسٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن آئے۔ ٹویٹر پر ہی انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ ساری خبریں بے بنیاد ہیں اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو طلبہ کے ساتھی ہیں، جو ان کے دوست ہیں، وہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے اور باقی طریقوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر یہ بہت جاننا ضروری ہے اور بتانا بھی ضروری ہے کہ جو فیملی ہے طلبہ کی, طالبہ کی, ان کے فیملی کی طرف سے ابھی تک کوئی اس پر بات چیت نہیں کی گئی ہے اور نہ کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے.
اچھا, جو جن کے ساتھ مبینہ طور پر ذاتی کا کیس ہوا ہے, کیا ان کی شناخت ہو سکی ہے اب تک؟
نہیں, ابھی تک ان کی شناخت نہیں ہوئی ہے. ان کے آس پاس جو ان کے دوست ہیں, ان کے ساتھی ہیں, وہ ان کو کافی اس وقت سیکیور کیے ہوئے ہیں, محفوظ کیے ہوئے ہیں, اور کسی کو بھی ان تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے, یہ بقول ان اسٹوڈنٹس کے جن سے اب تک میں نے بات کی ہے, کہ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے وہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہی ہے, اور جہاں تک پریشر کی بھی بات ہے تو وہ ورڈ آف ماؤتھ ہے ایک طرح سے, یعنی لوگوں کا کہنا ہے یہ کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے بھی اس بارے میں میڈیا پر یا پھر ٹویٹر پر, فیس بک پر بات کی تو ان کے ساتھ بہت سختی کی جائے گی.
اچھا, جو حکام ہیں یونیورسٹی کے اور جو پولیس حکام ہیں, ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟
پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اب تک کوئی بھی ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کیمپس میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی واقعات نہیں ہوئے ہیں, حالانکہ تھوڑا سا ریسرچ کرنے پر یہ پتہ لگا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ایسے 3 کیسز اب تک ہوئے ہیں, لیکن ان کے جو متاثرین تھے یا جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی وہ اب تک سامنے نہیں آئے ہیں, اور ان کا بھی کیس اسی طرح سے ختم ہو گیا ہے, اور وہ ایک طرح سے قیاس آرائی لگ رہی ہے جو کیسز کی, لیکن اب سچائی کیا ہے یہ تو وہی اسٹوڈنٹس بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ سامنے آئیں تو.
نامہ نگار سہر بلوچ بات کر رہی تھی بی بی سی کی سارا عتیق سے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نواحی گاؤں خوشپور, جہاں مذہبی ہم آہنگی اور امن مثالی ہے, اس گاؤں کے تعلیمی مراکز سے پاکستان کے مسیحی برادری کے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے, اس لیے اسے پاکستان کا ویٹیکن سٹی بھی کہا جاتا ہے. خوشپور سے رپورٹ کر رہے ہیں اعظم خان. رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
مسیحت اور اسلام کا ایک صدی سے زائد عرصے کا مثالی تعلق دیکھنا ہو تو پھر خوشپور گاؤں سے بہتر مثال شاید ہی کوئی اور ہو. یہاں بسنے والے مذہبی اور سماجی فرق کے باوجود امن, محبت اور بھائی چارے سے زندگی بسر کرتے آ رہے ہیں. کرسمس ہو یا عید, یہاں کے مکین ایک دوسرے کے تہواروں میں بھی شانہ بشانہ ہوتے ہیں. خوشپور گاؤں انگریز دور میں سن 1900 میں آباد کیا گیا. یہاں کے عباسی پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے یہاں آئے تھے. فیصل آباد سے تقریباً 56 کلومیٹر دور خوشپور ان چند گاؤں میں سے ایک ہے جو مشنری جذبے کے تحت بسائے گئے. ایک صدی سے زائد عرصے میں خوشپور نے سینکڑوں پادری, راہب, راہبائیں اور مذہبی پیشوا پیدا کیے جو اسی مشنری جذبے کے ساتھ ملک بھر میں اپنی خدمات سر انجام دیتے آ رہے ہیں. رضیہ چنن بھی, جو نن کے خاص لباس میں ملبوس ہیں اور مرتے دم تک اپنے مشن سے وفادار رہنے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں, اس گاؤں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں.
1949 میں شروع ہوا یہاں پہ ہم لوگ آئے, اور تب سے آج تک سسٹرز خدمت کر رہی ہیں. پہلے اٹالین سسٹرز تھیں اور ابھی ہم مقامی سسٹرز, اور شروع سے ہی ہمارے پاس اسکول اور ڈسپینسریز رہی ہیں. یعنی زیادہ جو دیہات ہیں تقریباً 5 ڈسپینسریاں ہیں کانوینٹس میں, جہاں پہ دیہاتوں میں ہم اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں.
خوشپور کے چرچ میں ایک دہائی تک پادری کے فرائض سر انجام دینے والے انجم نذیر نے بی بی سی کو بتایا کہ یہاں زیادہ تر مشنری لوگوں نے کام کیا ہے, جنہیں دیکھ کر لوگوں میں ان جیسا بننے کا شوق بڑھا. یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں یہاں سب سے زیادہ پادری ہیں.
مشنریز لوگوں کو جب لوگ دیکھتے تو پھر ان کا بھی یہ شوق بڑھتا تھا کہ ہم بھی مشنری بنے, ہم بھی ان جیسا کام کریں. پورے پاکستان میں یہاں سے سب سے زیادہ پریسٹ بھی ہیں اور ننز بھی ہیں, سسٹرز جسے آپ کہتے ہیں, پھر برادرز جیسے لسال کمیونٹی کو آپ جانتے ہوں گے, وہ بھی یہاں پہ سب سے زیادہ اسی گاؤں میں سے ہیں پورے پاکستان میں. یہاں پہ مشنری اسکول بھی ہیں, اور ان اسکولوں میں نہ صرف ہمارے کرسچن بچے بلکہ مسلم بچے بھی پڑھتے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں.
70 برس کے محمد اقبال کا تعلق مسلم برادری سے ہے. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ خوشپور میں چرچ کے میناروں کی گھنٹی اور مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز اتحاد کی علامت بن چکی ہے. ایک ہاتھ سے چرچ اور دوسرے سے مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ ادھر نماز پڑھتے ہیں, ہم ادھر نماز پڑھتے ہیں.
وہاں مسجد تو یہاں چرچ ہے, وہ ادھر عبادت کرتے ہیں اور ہم یہاں عبادت کرتے ہیں. کبھی ایک دفعہ نہیں ہوا کہ بھائی آپ اذان کیوں دیتے ہو اور ہم کہیں کہ آپ گھنٹی کیوں بجاتے ہو. کوئی ایسی بات نہیں. قبرستان ایک ہے, ایک طرف مسیحی دفناتے ہیں اور دوسری طرف مسلمان دفناتے ہیں.
شکر
اللہ کا, بہت شکر ہے کہ اس گاؤں میں ویسے بھی امن تھا اور ہماری وجہ سے بھی امن.
خوشپور کے امام مسجد حاجی محمد لطیف نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ اتحاد کی بنیاد تو ان کے آبا و اجداد نے رکھی تھی. ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کسی نے یہاں شرپسندی یا غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تو اسے ناکامی ہی ہوئی. آزم خان، بی بی سی نیوز، خوشپور۔
ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں، پھر اگلے نصف میں شامل کریں گے سربین کے آخری ہفتے کی مناسبت سے خصوصی موضوعات۔
سربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض۔ بنگلہ دیش نے پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے پر ایک مرتبہ پھر ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے دورہ پاکستان کے لیے رضامند ہیں اور اس سیریز کے بعد ٹیسٹ سیریز کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آئندہ سال جنوری اور فروری میں ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ سیریز شیڈیول ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے کہا تھا کہ پاکستان اب ہوم سیریز نیوٹرل مقام پر نہیں کھیلے گا۔ بنگلہ دیش کو ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے۔ آسٹریلوی لیگ بگ بیش میں کل ایک میچ کھیلا جائے گا جس میں پرتھ اسکاچرز کا مقابلہ سڈنی سکسرز سے ہوگا۔ گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں ہوبرٹ ہیریکینز نے میلبرن رینیگیٹس کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی تھی۔ ہوبرٹ ہیریکینز کی جانب سے ڈی آرچی شارٹ 60 رنز بنا کر نمایاں بیٹسمین رہے، جبکہ میلبرن رینیگیٹس کی جانب سے ایرن فنچ نے 50 رنز بنائے۔ فٹ بال کی ایونٹ انگلش پریمیئر لیگ میں کل 9 میچز کھیلے جائیں گے۔ نمایاں میچز میں ٹاٹنہم ہاٹسپر کا مقابلہ برائٹن ہوف البین، لیسٹر سٹی کا مقابلہ لیورپول اور ایورٹن برنلی کے مد مقابلہ آ رہا ہے۔ ایڈیلیڈ انٹرنیشنل اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا پہلا ایڈیشن 12 جنوری 2020 کو آسٹریلیا میں شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ انتظامیہ کے مطابق ایونٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ ٹورنامنٹ میں دنیا بھر کے ٹینس کے نامور مرد اور خواتین کھلاڑی ٹائٹل کے حصول کے لیے ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ٹورنامنٹ میں مینس سنگلز، ویمن سنگلز، مینس ڈبلز، ویمنس ڈبلز کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ ٹورنامنٹ آؤٹ ڈور ہارڈ کورٹ پر کھیلا جائے گا۔ یہ ٹورنامنٹ کا پہلا ایڈیشن ہوگا جو سڈنی انٹرنیشنل کی جگہ کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ 12 جنوری سے شروع ہو کر 7 روز جاری رہنے کے بعد 18 جنوری کو ختم ہوگا۔ ٹینس کے ایک اور ایونٹ آسٹریلین اوپن کی انعامی رقم بڑھا کر 38 ملین پاؤنڈ کر دی گئی ہے۔ ایونٹ میں شروع کے راؤنڈس میں باہر ہو جانے والے کھلاڑیوں کو بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں 20% زیادہ معاوضہ دیا جائے گا۔
پیر 8 جنوری کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔
منگل 13 مارچ کے سیربین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ برطانیہ میں ایک سابق ڈبل ایجنٹ پر حملے میں روس سے جواب طلب۔
بدھ 4 اپریل سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ انقرہ میں روس، ترکی اور ایران کے مابین سربراہ اجلاس میں شام میں قیام امن کی کوششیں تیز تر کرنے پر اتفاق، کیا معاملہ صرف شام ہی کا ہے؟ تجزیہ کار۔
جمعرات 29 مئی کے سیربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔
جمعہ 22 جولائی کے سیربین کے ساتھ ماہوارہ صدر کا سلام۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر کشمیر۔
سنیچر 10 جنوری کے سیربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔
اتوار 15 مئی کا سیربین سننے والوں کو فراز ہاشمی کا سلام۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف آج سے ضرب عزم کے نام سے فوجی کارروائی۔
اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہماری آج کے پروگرام کی میری ایڈیٹر تھی ہنیا علی اور پروڈیوسر نازیہ میمن۔ لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈانی کاکس اور اسلام آباد میں میرے ساتھی، پرانے ساتھی اور میرے دوست اسرار الحق۔ اب وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا۔ یہاں لندن میں ہم سب کو اجازت دیجیے، شب خیر۔
سیربین کی ماضی کی جھلکیاں۔ بی بی سی اردو ریڈیو کا آغاز لندن سے دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں بی بی سی انڈین سروس کے نام سے شروع ہوا تھا۔ اس ریڈیو نے مختلف ادوار دیکھے اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور تبدیلی کی وجہ سے مختلف انداز میں اپنے سامعین کی خدمت کی۔ بی بی سی اردو کے ساتھ کئی دہائیوں تک وابستہ رہنے والے سینئر ساتھی راشد اشرف بی بی سی اردو ریڈیو کے طویل تاریخی سفر کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان ادوار کی تاریخ انہوں نے لندن میں ہمارے ساتھی ثقلین امام سے باتیں کرتے ہوئے بتائی۔
دیکھیے، اصل مقصد یہ ہے کہ 1940 میں ایک ہندوستانی سروس کے نام سے یہاں لندن سے پروگرام شروع ہوئے تھے، اور ذوالفقار علی بخاری اور آغا محمد اشرف، یہ دو اصحاب تھے جنہوں نے 11 مئی 1940 میں یہ نشریات شروع کی تھیں، اور ان کا مقصد بنیادی یہ تھا کہ اس زمانے میں ہٹلر کے جرمنی اور جاپان، یہ جو دونوں جنگ میں ملوث تھے یا انہوں نے جنگ شروع کی تھی، وہ اردو میں بہت زوردار پروپیگنڈا کر رہے تھے ہندوستانیوں کے لیے، اور اس پروپیگنڈے کا توڑ کسی طریقے سے پیدا ہو جائے، اس لیے یہ سروس یہاں سے شروع کی گئی تھی. لیکن جب جنگ ختم ہو گئی اور ادھر ہندوستان پاکستان دونوں ملک بن گئے، تو اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ اب یہ سروس جو ہے یہ چونکہ کنٹینیو کر رہی ہے، جاری ہے.
یعنی ایک جنگ کا مقصد پہلے تھا، پھر اس کے بعد یہ اس کو دوسرے مقصد کے لیے رکھا گیا.
اس کے بعد
کل مقاصد کے اگر آپ ہمیں ادوار بتا سکیں.
ہاں یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. اس کے تین مقاصد، اس کے تین دور کہنا چاہیے. پہلا دور تو وہی تھا کہ جنگی پروپیگنڈے کا توڑ پیدا کرنا، اور دوسرا دور جو تھا وہ 1949 سے شروع ہوا، جب یہ کہا گیا کہ اب اس سروس کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ کا جو معاشرہ ہے اور یہاں کا جو رہن سہن ہے، اس سے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو آگاہ رکھا جائے. تو یہ 1949 سے لے کے اور 1965 تک کا جو زمانہ تھا، اس میں یہ علمی ادبی پروگرام یہاں سے پیش ہوتے تھے جن کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا. اب جب یہ تمام کچھ ختم ہو گیا تو 1965 کا زمانہ آیا.
یعنی اب یہاں سے صحافت، سیاست اور نیو کرنٹ افیئرز.
اچھا، صحافت سیاست وغیرہ جو تھی، وہ ویسے تو اس کی تاریخی حیثیت 1965 سے ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اتھرلی پہلے آدمی تھے جو صحافتی دنیا سے یہاں آئے تھے. اس سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے وہ سب براڈ کاسٹرس تھے، علمی ادبی لوگ تھے، اس طرح کے لوگ تھے. دیکھیے، اس 25 سال میں جو 25 سال گزرے سن 40 سے 65 تک، ایک لفظ ہندوستان کے اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں نہیں کہا گیا. حالانکہ وہاں کیسا
بہت سارے بحران پیدا ہوئے،
وہاں تو زبردست بحران پیدا ہو رہے. اچھا، تو اب جب 65 کی جنگ ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ 10 منٹ کی ایک نیوز ڈیل شروع کی گئی 1965 میں.
لیکن یہ بتائیے کہ بی بی سی سے ایک وابستہ چلی آ رہی ہے ایک روایت کے طور پہ کہ 1965 کی جنگ میں بی بی سی نے خبر دی تھی کہ لاہور پر انڈین فوجوں کا قبضہ ہو گیا ہے، تو یہ کیا ایسی خبر چلی تھی؟
میں اس زمانے میں لاہور میں تھا اور میں کام کر رہا تھا برٹش انفارمیشن سروسز میں. وہاں میں 1965 کی جنگ کے دوران میں ان لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بی بی سی اردو سروس سے جو کچھ براڈ کاسٹ ہو رہا ہے اس کو مانیٹر کرتے رہیے، اور وہ صبح کو ایک دو پیراگراف لکھ کے انگریزی میں لکھ کے دے دیا کریں ہمیں کہ یہ براڈ کاسٹ ہوا ہے. اچھا، وہ میں پابندی سے کرتا رہتا تھا. ایک دن میں باہر دفتر سے باہر آیا مال روڈ پہ، تو وہاں یہ خبر گرم تھی کہ بی بی سی نے یہ خبر کر دی ہے کہ لاہور کے اوپر ہندوستانیوں کا قبضہ ہو گیا. اچھا، میں یہ سمجھا اپنے دل میں کہ یہ خبر بی بی سی سے مجھ سے مس ہو گئی. میں چپ کر رہا اپنے دل میں شرمندہ. یہاں جب میں آیا چند مہینے کے بعد، میرا اپوائنٹمنٹ یہاں ہو گیا تھا، تو سب سے پہلا سوال میں نے یہ پوچھا یہاں لوگوں سے، تو ان کا نہیں، یہ خبر یہاں سے بالکل براڈ کاسٹ نہیں ہوئی ہے. یہ ہوا یہ تھا کہ چونکہ انڈین پارلیمنٹ میں جو ڈیفنس منسٹر تھے انڈیا کے، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہماری فوجیں جو ہے لاہور میں پہنچ گئی ہیں. وہ جو جملہ تھا یا وہ بی بی سی کے کسی لوکل ریڈیو نے وہ بیان کر دیا کہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بیان دیا ہے کہ لاہور پر قبضہ ہو گیا. کسی اخبار نے وہ پک کر کے اس کو چھاپ دیا کہ یہ بی بی سی نے یہ بتایا ہے کہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا ہے. وہ خبر جو پاکستان میں پہنچی تو یہ ہنگامہ ہو گیا کہ بی بی سی نے یہ خبر کہہ دی.
بی بی سی نے خبر نشر ہی نہیں کی،
کوئی نشر نہیں. 1965 کی جنگ کے بعد جب یہ صحافت وغیرہ شروع ہوئی تو وہاں لوگوں نے تھوڑا بہت سننا شروع کر دیا تھا. اچھا، اب ہوئی 1971 کی جنگ. 1971 کی جنگ میں پاکستان نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی تھی کہ مشرقی پاکستان سے تمام بیرونی صحافیوں کو نکال دیا تھا. اس کی جب خبریں آنی شروع ہوئیں تو یہاں سے وہ براڈ کاسٹ ہونی شروع ہوئیں. اب لوگوں کے کان میں یہ بات پڑ چکی تھی کہ بی بی سی جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے بہت سے نمائندے یہاں موجود ہیں اور ان کی خبریں سنو. پاکستانی فوجوں کی ہزیمت کے بارے میں بیان سننا شروع کیا تو سب لوگ بی بی سی کے خلاف ہو گئے، زیادہ تر بی بی سی کے خلاف ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اب ایک دم سے ہندوستان اور پاکستان میں بی بی سی کا ایک بہت بڑا نام ہو گیا۔ جب پاکستانی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے، اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کو اندازہ یہ ہوا کہ بی بی سی جو کچھ براڈ کاسٹ کر رہا تھا اس میں اتنی زیادہ پروپیگنڈا نہیں تھا اور اس میں بہت کافی حقیقت تھی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ضیاء الحق کے دور میں جو پابندیاں تھیں وہاں پاکستان میں صحافت میں، اس کی وجہ سے وہاں لوگوں کا دم گھٹتا تھا۔ اب یہاں سے ہمارا بی بی سی کا نمائندہ جو تھا ایک اسلام آباد میں یا لاہور میں، وہ ایک ڈسپیچ بھیجا کرتا تھا، اس ایک ڈسپیچ کو ہم لوگ ترجمہ کر کے اور وہ براڈ کاسٹ کرتے تھے۔ اس ایک ڈسپیچ کو سننے کے لیے پورا ملک انتظار کرتا تھا، پنواڑیوں کی دکانوں پہ اور جگہ جگہ ریسٹورانٹ میں، چائے خانوں میں، جگہ جگہ ریڈیو پوری آواز سے بول رہا ہوتا تھا اور باہر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جو جب تک ضیاء الحق کا دور نہیں ختم ہوا، اس کے بعد بینظیر آئیں اور ان کا دور ختم نہیں ہوا، اس وقت تک یہ تمام باتیں جو تھیں وہ جو اس وقت جو مقصد تھا وہ بی بی سی نے ڈیفینیٹلی پورا کیا۔ نہ صرف بی بی سی نے پورا کیا اسے، بلکہ دنیا کے اور جتنے بھی براڈ کاسٹنگ کے ادارے تھے جو فوراً براڈ کاسٹ کر رہے تھے، انہوں نے بی بی سی کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اس حد تک تو گویا یہ ورلڈ لیڈر بن گیا بی بی سی کا، یہ چھوٹا سا 20 آدمیوں کا ادارہ، یہ ورلڈ لیڈر بن گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں بی بی سی نے نام پیدا کیا۔
بی بی سی اردو ریڈیو کی تاریخ بتا رہے تھے راشد اشرف۔ سیربین کے ساتھ ہمارے سامعین کب اور کیسے جڑے، سنتے ہیں۔
میرا نام عبدالمومن عامر ہے، پنجاب پاکستان سے تعلق ہے، کافی عرصہ سے یو کے میں ہوں، اور ریڈیو تو بچپن کے زمانے سے ہی شروع کر دیا، لیکن 70 کی دہائی میں جب یہ سیربین آیا کرتا تھا تو ہم کافی سارے دوست اکٹھے مل کے سنا کرتے تھے۔ اصل میں اس زمانے میں ریڈیو بھی ہر گھر کی زینت نہیں ہوا کرتا تھا، ہر روز پروگرام بدلا کرتا تھا کہ آج کس کے ہاں بیٹھ کے سننا ہے۔ تو وہ ہم خاص طور پہ جنگ کے دنوں میں، 71 کی جو جنگ ہے اس کے دنوں میں شام کو نہ صرف پروگرام بلکہ اس میں بہت ساری خبریں بھی ایسی ہوا کرتی تھی جو جیسے معلومات میں اضافہ ہوتا تھا۔
گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم اپنے ددیال گاؤں جاتے تھے، میرے دادا ہیں جو وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور شام جب دن ڈھلنے کے قریب ہوتا تھا تو وہ اس وقت اپنا حکا گرم کرنے کے علاوہ ایک نیشنل کا ریڈیو ہوتا تھا ان کے پاس، تو اس پہ وہ بی بی سی سیربین سروس کو ٹیون کرتے تھے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں محرم الحرام تھا اور کوئٹہ میں کوئی واقعہ ہوا تھا زاداروں پہ حملے کا، تو وہ ہیڈ لائنز شفیع نقی جامی صاحب کی آواز تھی، تو اس کے بعد وہ حکے کا ایک لمبا سا کش دیتے تھے، پر مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ اب اس سگنیچر ٹیون اور اس بات کے بعد میرے بولنے کے اوپر پابندی ہے۔
میرا نام انور سائیدی ہے، میرا تعلق جو ہے بلوچستان کا ایک بہت دور افتادہ علاقہ ہے، ضلع خوزدار میں، جو اواران ڈسٹرکٹ کے قریب ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں 40-45 یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے سیربین میں سن رہا تھا، اور وہاں واحد ذریعہ ریڈیو تھا، اور رات کو جو 8 بجے جو پروگرام سیربین تھا تو ہم لوگ اس پر بیٹھ کر اس کو سنتے تھے جیسے کوئی تلاوت ہو، اور افسوس ہے کہ یہ باب اب بند ہو رہا ہے، لیکن اس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔
31 دسمبر کو سیربین کا آخری پروگرام نشر کیا جائے گا، اور اس دوران خصوصی نشریات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آج کا سیربین اختتام کو پہنچا، سیربین کی پوری ٹیم سمیت مجھے بھی اجازت دیجیے، اور آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے نازیہ گلزار سے۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رقم حاصل کرنے والے 8 لاکھ سے زائد افراد کو مستحق افراد کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ذرائع آمدن کے مطابق ان کا شمار مستحق افراد میں نہیں ہوتا۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کی نئی کال کے بعد کم از کم 4 صوبوں میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ مظاہرین نے کل یعنی جمعرات کو مظاہروں کی نئی کال دے رکھی ہے۔ عالمی امدادی ادارے ریانا روار نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس کی حمایت یافتہ حکومتی فورسز نے شام کے علاقے ادلب میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں تو مزید 6 لاکھ افراد کو علاقے سے نقل مکانی کرنا پڑے گی۔ افغانستان میں طالبان نے پیپلز پیس موومنٹ کے مطابق ان کے 27 ارکان کو مغربی صوبے فرا سے اغوا کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔